الله الرحمن الرحيم.
صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ذلك من أنباء الغيب, یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں. یہ واقعہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحی ہی الیک, ہم آپ کی طرف اس کو وحی کر رہے ہیں. اگر وحی کے ذریعے سے یہ بات معلوم نہ کی جاتی تو کسی انسان کو اس واقعے کی خبر نہ ہوتی. توریت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کتاب اتری تھی اس میں تذکرہ موجود تھا اس کا, لیکن اس میں بھی اتنی تفصیل نہیں ہے جتنی تفصیل اس کے اندر ہے. چنانچہ یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے جو آئے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں یا نہیں ہیں, تو انہوں نے تین سوالات کیے تھے. اس میں سے ایک سوال یہی تھا کہ یہ بتائیے کہ یوسف کے بھائی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد یہ کنعان سے کیسے منتقل ہوئی مصر کے اندر. سوال دیکھیے نا, یوسف کا قصہ بتاؤں, یہ نہیں کہا. چنانچہ اس پر اللہ کی طرف سے تفصیلی قصہ سنا دیا گیا. اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ خبریں لوگوں کے درمیان زبان زد نہیں تھی, اتنی عام طور پر مشہور نہیں تھی. یہ غیب کی خبریں ہیں, کسی کے کانوں میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ایسا ہوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دی گئی ہے. وما كنت لديهم, آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ اجمعوا امرهم, جب انہوں نے اپنا پکا ارادہ کیا تھا. وهم يمكرون, اور یہ لوگ سازش کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, اور اکثر لوگ وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ حرص کریں, چاہے آپ کے اندر امنگ ہو, دلچسپی ہو, کتنا بھی آپ وہ حرص رکھیں, تما رکھیں, لیکن اکثر لوگ ایمان لائیں ایسا نہیں ہوگا. وما تسألهم علیہ من اجر, اور آپ ان سے اس کام پر اجرت نہیں طلب کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جا کر ان سے مانگ رہے ہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں, اس دعوت کا ہم کو صلہ یہ دیجئے, یہ دنیا ہم کو دیجئے, اتنے روپیہ ہم کو دیجئے. آپ ان سے یہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں. ان ہو الا ذکر للعالمین, یہ تو صرف پورے لوگوں کے لیے, تمام عالمین کے لیے یہ ذکر ہے, نصیحت ہے. یہ قرآن, یہ یاد دلانے والی, آخرت کو یاد دلانے والی, اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے یہ. اس میں آپ غور کیجئے, اور بھی کئی باتیں اس میں نکلتی ہیں. ایک بات اس واقعے میں سب سے اہم یہ بھی نکلتی ہے کہ کسی کا اگر حق دنیا میں موجود ہو تو اس حق کی تلافی اور اس حق کی ادائیگی یہ دنیا میں بہت ضروری ہے. جب تک حق ادا نہ ہوگا آخرت کا بیڑا پار نہیں ہوگا. کسی کے ساتھ لین دین ہے, کسی کا روپیے کا معاملہ ہے, کسی کے حقوق سے متعلق چیزیں ہیں, ان کو آج دنیا میں آپ چھٹکارا ادا کر دیجئے, دے دیجئے, کل کو آپ قیامت کے دن اس چیز کا چھٹکارا پیسے سے نہیں کر سکیں گے. روپیے پیسے سے, درہم اور دینار سے اس کا چھٹکارا آپ حاصل نہیں کر سکیں گے, وہاں تو اعمال کی بکری ہوگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی کے ساتھ کہ دیکھو اس دنیا کے اندر جو کسی کے اوپر اگر تمہارا کوئی حق ہے اس کو دے دو, اس سے پہلے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ تمہارا اس وقت میں نہ درہم و دینار کام آئے گا نہ روپیہ پیسہ کام آئے گا. چنانچہ آپ نے اسی کے بعد ارشاد یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کا حق لے کر چلا گیا ہے تو پھر قیامت کے دن ان کے اعمال نامہ میں سے ان کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے. وہاں روپیہ پیسہ نہیں چلے گا, وہاں اعمال ہوں گے. جس کسی کا حق دبایا ہے اس کو اس کے نیک اعمال دے دیے جائیں گے. اگر اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہیں تو اس کا جو گناہ ہے, مال حق والے کا جو گناہ ہے, وہ گناہ اٹھا کر ان کے سر پر ڈال دیا جائے گا. چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا, اتدرون من المفلس, جانتے بھی ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, ہم تو مفلس یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, درہم و دینار نہ ہو, وہ مفلس ہے. کبھی بھی جواب میں صحابہ اکرام اتنا ادب ملحوظ رکھتے تھے, جاننے کے باوجود بھی یہی کہتے تھے اللہ و رسول و عالم. اکثر و بیشتر حدیث میں آپ دیکھیں یہی جواب ملے گا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ لیکن ہمارے ذہن میں آپ نے پوچھا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں, باقی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. جاننے کے باوجود یہاں تک یہ پوچھتے تھے آج دن کون سا ہے, تو بھی اس پر جواب یہی, یہ دن معلوم نہیں آج, آج جمعہ کا دن ہے معلوم ہے نا سب کو, تب بھی نہیں بتائیں گے. آج مہینہ کون سا ہے, رمضان کا ہے, نہیں بھی نہیں بتائیں گے, کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جان. ممکن ہے کوئی دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہوں, اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہو. یہ تھا ادب. تو اس موقع پر بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو وہی فقیر ہے, وہی مفلس ہے. آپ نے فرمایا مفلس قیامت کے دن وہ شخص ہوگا کہ جو بہت سا نیک اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, نیکیوں کا انبار لے کر حاضر ہوگا, کسی کو ستایا ہوگا, کسی کو مارا پیٹا ہوگا, کسی کا حق دبایا ہوگا, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کو برا بھلا کہا ہوگا. اب یہ سارے حق والے اللہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ فلاں شخص نے مجھ کو گالی دی تھی, فلاں نے میری غیبت کی تھی, فلاں نے مجھ کو مارا پیٹا تھا, فلاں نے میرا حق دبایا تھا, فلاں نے مجھ پر ظلم کیا تھا, اے اللہ آپ مجھے اس کا بدلہ دے دیجیے, بدلہ دلا دیجیے. حق تعالی اس وقت اس کے نیک اعمال جتنے لے آیا تھا وہ تقسیم کر دیں گے. جو صاحب حق ہوگا, حق والا ہوگا, مانگ رہا ہے اپنا حق, اس کو اٹھا کر دے دیں گے. پھر حق باقی رہا تو پھر اس کے گناہ کو اٹھا کر صاف کر دیں گے اور اس کے سر پر ڈال دیں گے. اعمال عدل بدل ہو رہے ہیں, چیز جو لین دین میں عدل بدل ہوتی تھی پیسے روپیے, اب اس کی جگہ پر اعمال ہو رہے ہیں, گناہ ڈالے جا رہے ہیں. چنانچہ اس کے گناہ کے بوجھ سے یہ اتنا دب جائے گا, جتنا انبار نیکیوں کا لایا تھا اس کے ڈبل اور اس سے زیادہ گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ہوگا, اور اسی حالت میں اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب انہوں نے ایسا معاملہ کیا اور ان کے حق کے میں ان کے ساتھ ناانصافی کی, تو انہوں نے معافی تلافی فوراً کرائی تاکہ پھر قیامت کے دن یہ مسئلہ مصیبت کا سبب نہ بن جائے. یہ ہم کو سبق ملا. تیسری ایک اور بات ہے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ فرمایا, دیکھیے, وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اللہ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید سے نکلوایا. نعمتوں کا ذکر ہے, تکلیفوں کا ذکر نہیں ہے, حالانکہ تکلیفیں اس سے پہلے کئی آ چکی ہیں. بھائیوں نے راستے میں کیا ظلم کیا ہے آپ کو ہم بتا چکے ہیں, کس قدر بے رحمی اور صفاقی کا معاملہ کیا تھا، جس وقت باپ سے چھڑوا کر اندھے کنویں میں لے جانے کے لیے راستے میں سفر کر رہے تھے تو کس طرح سے بے رحمی کا معاملہ کیا، ایک اٹھا کر پھینکا اور اس کے اندر ڈال دیا، باپ سے جدا کیا، جھوٹ کہہ کر باپ کو اعتماد میں لا کر ان کے ساتھ مکاری کی، پھر جو راستے میں قافلہ آیا ان کو ڈرایا دھمکایا کہ تم آزاد انسان کو کیسے لے جا رہے ہو، ان سے پیسہ بھی لیا، پیسہ بھی حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر دوسروں کے ہاتھ میں بیچ کر جب تک مصر کی کنعان کی وادیوں سے اور کنعان کے حصے سے باہر نہیں گئے چین سے نہیں بیٹھے۔ یہ سارے تذکرے حضرت یوسف علیہ السلام کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیا ہے۔ جس وقت یہ بھائی دربار میں پہنچے ہیں، ماں باپ کرسی پر اس کی تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس موقع پر جو لفظ کا استعمال فرمایا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وقد احسن بی، اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا۔ احسان کا ذکر کرتے ہیں، تکالیف اور مشکلات کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ یوں کیا، آپ نے یوں کیا، آپ نے یوں ستایا، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا کہ جب میں جیل میں پڑا تھا تو جیل سے اللہ نے مجھے نکالا، جیل میں انہوں نے تھوڑی ڈالا تھا، یہ ہو سکتا تھا کہ مجھے تم نے وہاں ڈالا تھا، کنویں میں پھینکا تھا، اتنا تو کہہ سکتے تھے، اللہ نے مجھے بچایا، اتنا کہہ سکتے تھے نا، لیکن کہا انہوں نے تم نے میرے ساتھ صفاقی اور درندگی کا معاملہ کیا تھا، جس وقت راستے سے مجھے لے جا رہے تھے کنویں میں ڈالنے کے لیے، کیا ظلم مجھ پر تم نے ڈھایا تھا، میں تم سے اپیل کر رہا تھا رحم دلی کی، لیکن تم نے یک لفظ ایک بار میری نہیں سنی اور میرے ساتھ بدسلوکی کی، یہ کہہ سکتے تھے۔ لیکن سارے تذکروں کو ختم کر کے ایک لفظ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، جس وقت مجھے اس میں ڈالا تھا وہاں سے نکال دیا، قید خانے سے نکالا۔ اب قید خانے کی جو سزا ملی ہے اس کا سبب جا کر یہی لوگ ہوتے ہیں، بھائی سبب ہے، لیکن بظاہر سامنے جو قید خانے کی سزا ہے اس میں بھائیوں کا قصور سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، پکچر میں بھائی نظر نہیں آ رہے، اس لیے ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ اس سے ایک لفظ قید خانے میں بھی ہم گئے، وہاں سے بھی اللہ نے ہم کو بچایا۔ وجاء بكم من البدو، اور تم کو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس لے آیا بدو سے، دیہات سے، تم کس قید خانے میں چھوٹے سے حصے میں پڑے تھے، کنعان میں بھی کسی دیہات کے اندر تھے، یہ قرآن مجید خود کہتا ہے، اور وہاں سے نکال کر اللہ نے تم کو اس مقام عزت پر لا کر آج پہنچایا ہے، یہ بھی اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میرے ذریعے سے میرے ماں باپ کو سکون مل رہا ہے، میرے بھائیوں کو عزت مل رہی ہے، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ احسان کا تذکرہ کرنا اور تکالیف کے تذکرے کو کم از کم کرنا یا بالکل نہ کرنا، یہ شکر کا بہت اعلی مقام ہے۔ اور تیسری بات اور دیکھیے، رب قد آتیتنی من الملک، اللہ کا احسان اور اللہ کا شکر بجا لا، اے پروردگار تو نے اپنے فضل سے مجھے حکمرانی عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اب دیکھیں تعریفی الفاظ، اور یہ حقیقت ہے شکر کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، یاد رکھیے، ناشکری کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ نمبر دو، شکر کی وجہ سے انسان کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ شکر کی وجہ سے اس کے درجات اور اس کے اجر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یعنی مفت میں سب نعمتیں مل رہی ہیں، اور ناشکری کرنے سے اس کی نعمتیں چھین بھی لی جاتی ہیں اور اجر و ثواب بھی ختم ہوتا جاتا ہے، جو ملنے کی نعمتیں وہ بھی ختم، اور جو ملنے والا ثواب تھا وہ بھی ختم۔ منعم حقیقی کی نعمت کا احسان نہ ہونا یہ سب سے بڑی وہ ہے احسان فراموشی. ہمارا منعم کون ہے؟ ہم پر انعام کرنے والا حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کو فراموش کر دینے کا مطلب ہے کہ نمک حرامی کی صفت پیدا ہو رہی ہے. یہ نمک حرامی ہے، کھا کر اسی کی جو ہے نافرمانی کرنا، یہ نمک حرامی ہے. کھا کر اس کا ایک مرتبہ ذکر تک نہ کرنا، یہ نمک حرامی ہے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر بھی تذکرہ اللہ کا نہ ہو، پھر بھی اللہ کا شکر بجا نہ لایا جائے، اور زبان سے اس کا ذکر نہ کیا جائے، دل میں اس کا احترام نہ کیا جائے، اس سے بڑھ کر وہ بری چیز اور دنیا میں کچھ نہیں، کوئی نہیں. اور یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ آدمی کو شکر کی نعمت نصیب ہو جائے. اس لیے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور سے نعمت اسلام پر، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.